أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإن يونس لمن المرسلين إذ أبق إلى الفلك المشحون فساهم فكان من المدحضين فالتقمه الحوت وهو مليم فلولا أنه كان من المسبحين لَلَبِثَ فِي بَطْنِهِ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ فَنَبَذْنَاهُ بِالْعَرَاءِ وَهُوَ سَقِيمٌ وَأَنْبَتْنَا عَلَيْهِ شَجَرَةً مِنْ يَقْطِينٍ وأرسلناه إلى 100,000 أو يزيدون فآمنوا فمتعناهم إلى حين آمنت بالله صدق الله العظيم. اور بے شک یونس پیغمبروں میں سے تھے جب وہ بھاگے ایک بھری ہوئی کشتی کی طرف، پھر وہ قرے میں شریک ہوئے اور وہ مغلوب ہونے والوں میں سے ہو گئے، پھر مچھلی نے ان کو لقمہ بنا لیا، اور حال یہ تھا کہ وہ خود اپنے آپ کو ملامت کرنے والے تھے اگر یہ بات نہ ہوتی کہ وہ اللہ کی پاکی بیان کرنے والوں میں سے تھے تو وہ مچھلی کے پیٹ میں قیامت کے دن تک باقی رہتے، پھر ہم نے ان کو کھلے میدان میں پھینک دیا اور حال یہ تھا کہ وہ بیمار تھے، اور ہم نے ان پر ایک بیل کا درخت اگا دیا، اور ہم نے ان کو 100,000 یا اس سے زیادہ افراد کی طرف رسول بنا کر بھیجا، پھر وہ لوگ ایمان لائے اور ہم نے ایک مدت تک ان کو دنیا کا نفع پہنچایا. یہ ہے ان آیات مبارکہ کا مفہوم جو ابھی ہم نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں، اور یہ سورہ صافات کی آیت نمبر 139 سے لے کر آیت نمبر 148 تک کی آیات تھیں، 139 سے 148 تک. اور جو آیات آج ہم نے تلاوت کی ہیں ان میں سیدنا یونس علیہ السلام کا واقعہ مذکور ہے. اس سے پہلے کئی جلیل القدر انبیاء کرام علیہ السلام کا ذکر پچھلی آیات کے اندر گزر چکا ہے، حضرت نوح علیہ السلام کا، حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون کا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا، حضرت اسماعیل علیہ السلام کا، حضرت الیاس علیہ السلام کا، حضرت لوط علیہ السلام کا. اب جو آیات آج کی مجلس میں تلاوت کی گئی ہیں ان میں سیدنا یونس علیہ السلام کا واقعہ مذکور ہے، اور کہا جاتا ہے کہ یہ انبیاء بنو اسرائیل میں سے تھے، اور سیدنا موسیٰ علیہ السلام اور حضرت داؤد علیہ السلام کے درمیان کے زمانے میں یہ پیدا ہوئے، اور ان کو نینوہ ایک بستی ہے عراق کی موصل کے قریب، تو وہاں انہیں مبعوث کیا گیا، یعنی رسول بنا کر انہیں بھیجا گیا. اللہ سبحانہ و تعالی نے قرآن مجید میں ان کا 6 جگہ ذکر کیا ہے، لیکن 3 جگہ تو صرف نام کے ساتھ ذکر ہے، اور 3 جگہوں میں تھوڑی تھوڑی تفصیل بیان کی گئی ہے. سورہ یونس جو حضرت یونس علیہ السلام ہی کے نام پر ہے اس میں مختصر طور پر یہ بات مذکور ہے کہ ان کی قوم کو اللہ نے عین وقت پر عذاب سے بچا لیا کیونکہ وہ عذاب دیکھ کر مسلمان ہو گئے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے حضرت یونس علیہ السلام کی قوم کو ان کے ایمان لانے کی وجہ سے عذاب سے نجات دے دی تھی، حالانکہ عذاب ان کے سر پر آ پہنچا تھا، اس کے آثار شروع ہو گئے تھے. پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورۃ الانبیاء میں بھی حضرت یونس علیہ السلام کا ذکر کیا اور ان کو ذنون کے لقب سے یاد کیا کہ وذنونی اذ ذهب مغاضبا، کہ مچھلی والے جب وہ اپنی قوم سے ناراض ہو کے چلے، اذ ذهب مغاضبا فظن ان لن نقدر علیہ، اور ان کو یہ خیال تھا کہ ہم ان پر کوئی تنگی نہیں کریں گے. اس کے بعد وہ مچھلی میں کے پیٹ میں پہنچ گئے، فنادا فی الظلمات، اور وہاں تاریکیوں میں انہوں نے ہمیں پکارا کہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، فاستجبنا له ونجیناه من الغم. تو ہم نے ان کی پکار کو قبول کیا، ان کی دعا کو قبول کیا، اور ہم نے ان کو غم سے نجات دے دی. وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ، اور اسی طریقے سے ہم مومنوں کو نجات دے دیتے ہیں. پھر یہاں سورہ صافات کے اندر یہ آیات ہیں جو آج کی مجلس میں پڑھی گئی ہیں، اور اس میں بھی حضرت یونس علیہ السلام کا ذکر ہے. آگے سورہ نون والقلم کے اندر 29 پارے میں بھی ذکر ہے، چوتھی جگہ جہاں تھوڑی سی تفصیل ہے، اور وہاں کہ وَلَا تَكُنْ كَصَاحِبِ الْحُوتِ اِذْ نَادَى وَهُوَ مَكْظُومٌ لَوْلَا أَن تَدَارَكَهُ نِعْمَةٌ مِّن رَّبِّهِ لَنُبِذَ بِالْعَرَاءِ وَهُوَ مَذْمُومٌ فَاجْتَبَاهُ رَبُّهُ فَجَعَلَهُ مِنَ الصَّالِحِينَ. حضرت یونس علیہ السلام کا واقعہ جو مختصر طور پر قرآن مجید سے یا حدیث صحیحہ سے معلوم ہوتا ہے، اور کچھ تاریخی روایات سے، کہتے یونس علیہ السلام کو عراق کی بستی نینوا کی طرف بھیجا گیا اور وہ 7 تک مسلسل تبلیغ کرتے رہے، لیکن ان کی جو قوم تھی انہوں نے اسلام قبول نہیں کیا، یہاں تک کہ انہیں یہ اندازہ ہوا کہ اب اللہ کا عذاب آنے والا ہے، اور وحی کے مطابق حضرت یونس علیہ السلام نے اپنی قوم کے لوگوں کو اس بات سے خبردار کر دیا کہ تم لوگوں پر 3 کے اندر اندر عذاب آنے والا ہے اور تمہیں چاہیے کہ تم ایمان لے آؤ. لیکن اور قوموں کی طرح انہوں نے بھی شروع میں مذاق اڑایا اور حضرت یونس علیہ السلام کی بات کی پرواہ نہیں کی، لیکن ساتھ ساتھ ان میں کچھ لوگ ذرا جہاں دیدہ تھے تو وہ کہنے لگے کہ دیکھو، اگر یہ یونس ان 3 کے 3rd میں یہاں رہتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی عذاب عذاب نہیں ہے، ایسی یہ باتیں بنا رہے تھے اور بیان کر رہے تھے. لیکن اگر یہ خود یہاں سے چلے جاتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ واقعی کو معاملہ خطرناک ہے. چنانچہ 3rd جب حضرت یونس علیہ السلام کو یہ یقین ہو گیا کہ یہ لوگ ایمان نہیں لائیں گے اور دین کے ساتھ مذاق ہی کرتے رہیں گے، تو انہوں نے یہ سوچ کر کہ اب اللہ کا عذاب آنے والا ہے وہ بستی چھوڑ دی، اللہ تعالیٰ کے حکم ہی سے چھوڑی ہوگی، اور پھر اس کے بعد آگے تشریف لے گئے. اب جب قوم کے لوگوں نے تلاش کیا تو دیکھا کہ یونس اپنے گھر میں نہیں ہے اور پوری بستی میں کہیں وہ نہیں ہے، تو ان کو اندازہ ہوا کہ یونس یہاں سے نکل گئے ہیں. ادھر عذاب کے آثار شروع ہو گئے اور گہرا کالا بادل تھا کہ جس میں دھواں نکل رہا تھا اور آگ اس کے اندر گرمی بے تحاشا تھی، اور وہ آسمان پر آ گیا اور آہستہ آہستہ وہ نیچے کی طرف آنے لگا. تو یونس علیہ السلام کی جو قوم ہے اس کو یہ یقین ہو گیا کہ یونس علیہ السلام نے جو عذاب کی بات کی تھی اس میں وہ سچے تھے، اور یہ عذاب ہمارے اوپر نازل ہو گیا ہے اور آہستہ آہستہ ہم اس میں گرفتار ہو جائیں گے. تو انہوں نے سب عورتوں، بچوں اور بوڑھے لوگوں کو جمع کیا، چیخ و پکار کرنے لگے، اور اجمالی طور پر وہ ایمان بھی لے آئے کہ اے اللہ ہم ایمان لاتے ہیں اور جن جن باتوں کی یونس جو ہے ہمیں تبلیغ کرتے تھے دعوت کرتے تھے ہم ان سب کو قبول کرتے ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو غفور رحیم ہے, اور اللہ تعالیٰ نے جب یہ دیکھا کہ یہ لوگ ایمان لے آئے ہیں اگرچہ ایمان اجمالی تھا تو اللہ تعالیٰ نے وہ عذاب ان سے دور کر دیا. ادھر حضرت یونس علیہ السلام بستی سے جا چکے تھے, ان کو جب یہ اطلاع ملی کہ عذاب نہیں آیا اور وہ لوگ ٹھیک ہیں تو انہوں نے یہ سوچا کہ اب میں آگے چلوں کیونکہ واپس جانا تو مناسب نہیں ہے, وہ لوگ سمجھیں گے کہ اس نے عذاب کی ہمیں دھمکی دی تھی, کوئی عذاب نہیں آیا تو وہ مجھے قتل کر دیں گے, کیونکہ ان کے ہاں جھوٹے کی سزا قتل ہوتی تھی ان کی بستی میں. تو یونس علیہ السلام کو یہ خوف محسوس ہوا کہ اب میرا دوبارہ واپس اپنی بستی میں جانا مناسب نہیں ہے, مجھے اب کہیں اور ہجرت کرنی چاہیے اور کہیں اور جا کر دین کا کام کرنا چاہیے. چنانچہ حضرت یونس علیہ السلام جو ہے وہ اپنی جان بچانے کے لیے اس بستی سے آگے روانہ ہو گئے اور دریائے فرات کے قریب پہنچ گئے. وہاں ایک بھری ہوئی کشتی تھی اور وہ جانے والی تھی, انہوں نے اس کو آواز دی کہ مجھے بھی ہمیں بھی سوار کر لو, مجھے بھی سوار کر لو. انہوں نے سوار کر لیا. اب یہاں مفسرین لکھ رہے ہیں کہ جتنے انبیاء کرام علیہ السلام ہیں کہ وہ ہجرت جب کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کے صریح حکم کے بعد ہجرت کرتے ہیں, اور جو ان کی اپنی جگہ ہے جہاں وہ کام کر رہے ہوتے ہیں بغیر اللہ تعالیٰ کی صریح حکم کے, وہ ہجرت کی جگہ نہیں چھوڑتے. اور اس کی دلیل وہ روایات ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کے بارے میں آتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت سارے صحابہ ہجرت کر کے حبشہ, پھر بہت سارے صحابہ ہجرت کر کے مدینہ منورہ چلے گئے تھے, لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس انتظار میں تھے کہ اللہ تعالیٰ کا حکم آئے گا تو میں جاؤں گا. حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت لی کہ میں بھی ہجرت کر جاؤں, تو کہا کہ تم ابھی ٹھہر جاؤ. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ کیا آپ کو یہ امید ہے کہ آپ کو ہجرت کی اجازت مل جائے گی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں مجھے یہ امید ہے کہ مجھے بھی ہجرت کا حکم ملے گا. چنانچہ بعد میں ہجرت کا حکم مل گیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو اپنا رفیق بنا کر مدینہ منورہ کی طرف روانہ ہو گئے. تو یہ جو ابھی میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا خلاصہ نقل کیا, اس سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ نبی بغیر صریح اجازت کے اپنی جگہ نہیں چھوڑتا, اور کسی دوسری جگہ اگر جا کر اس نے دین کا کام کرنا ہو تو اللہ تعالیٰ کی وحی نازل ہونے کے بعد ہی وہ جاتا اور کام کرتا ہے. تو حضرت یونس علیہ السلام کو یہ ڈر تھا کہ میری جان خطرے میں ہے اور قوم کے لوگ مجھے جھوٹا ہونے سمجھنے کی وجہ سے مجھے قتل کر دیں گے. تو حضرت یونس علیہ السلام نے اپنی جان بچانے کے لیے ہجرت کی, اور ظاہر ہے کہ جب جان کا خوف ہو تو صورت میں حالت اضطرار ہو جاتی ہے, جب حالت اضطرار ہو جاتی ہے تو بہت سارے احکام اس میں بدل جاتے ہیں. تو حضرت یونس علیہ السلام نے یہ سوچ کر کہ اللہ تعالیٰ کو تو میرا حال معلوم ہے اور قوم کو بھی, میری قوم کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے کہ وہ جھوٹے کو قتل کر دیتے ہیں, تو اللہ تعالیٰ مجھ پر تنگی نہیں فرمائیں گے اور مجھے اجازت مل جائے گی کہ تم نے ہجرت درست کی ہے. یہی بات قرآن مجید کی سورۃ الانبیاء میں ذکر کی گئی ہے کہ وَذَنُّونِ اِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا, کہ وہ مچھلی والے صاحب یعنی حضرت یونس جب اپنے قوم سے ناراض ہو کے چلے, فَظَنَّ أَلَّن نَقْدِرَ عَلَيْهِ, اور ان کو یہ گمان ہوا کہ ہم ان پر تنگی نہیں کریں گے, یعنی اس ہجرت کے معاملے میں ہم ان پر تنگی نہیں کریں گے. قدر علیہ کا ایک معنی ہوتا ہے قادر ہونے کے, اور ایک معنی ہوتا ہے تنگ کرنے کے, کہ اللہ تعالیٰ مجھے پر تنگی نہیں کریں گے, انہیں معلوم ہے کہ میں اپنی جان بچانے کے لیے یہاں سے جا رہا ہوں. تو حضرت یونس علیہ السلام اپنے خیال کے مطابق ٹھیک تھے، لیکن اللہ سبحانہ و تعالی نے یہ بات پسند نہیں فرمائی کہ وہ سری وحی کی اجازت کے بغیر وہاں سے روانہ ہو جائیں۔ چنانچہ جیسے ہی حضرت یونس علیہ السلام کشتی میں بیٹھے اور کشتی روانہ ہو گئی تو ان کو اندازہ ہوا کہ مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، اور مجھے محض اپنے اجتہاد سے یا اپنے قیاس صحیح سے، اجتہاد صحیح اور قیاس صحیح سے بھی مجھے ہجرت نہیں کرنی چاہیے تھی، بلکہ اللہ تعالیٰ کے صریح حکم کا انتظار کرنا چاہیے تھا۔ اب وہ کشتی آگے چلی، دریائے فرات کے بارے میں مشہور ہے کہ دریائے فرات تھا، اور دریائے فرات بعض زمانوں میں اتنا بھر جاتا ہے جیسے سمندر ہوتا ہے۔ یہ جو ہمارا دریا ہے دریائے سندھ، ہم جب بچپن میں آتے تھے اتنا بھرا ہوا ہوتا تھا، اتنا بھرا ہوا ہوتا تھا، ہمارے والد صاحب ہمیں لے کے آتے تھے تو وہ والد صاحب فرماتے تھے دیکھو ایسا لگتا ہے جیسے سمندر ہے، کیونکہ سمندر کے قریب ہے اور سارا چاروں تو پانچوں دریاؤں کا پانی آ کے دریائے سندھ میں گرتا ہے، پھر دریائے سندھ سے سمندر میں گرتا ہے، اب تو سب یہ خشک ہوتے جا رہے ہیں، لیکن اس زمانے میں خود ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ دریائے سندھ سمندر کی طرح لگتا تھا، تو دریائے فرات بھی سمندر کی طرح کا تھا، یعنی بہت اونچا پانی اور پھیلا ہوا چاروں طرف دور دور تک پانی پانی، اور ایک بڑی زبردست قسم کی مچھلی کو حکم ہوا کہ تم سمندر سے چلو، چنانچہ سمندر سے وہ دریائے فرات میں داخل ہوئی، دریائے فرات سے وہ اس کشتی کے قریب پہنچی، اور امام قرطبی رحمہ اللہ نے لکھا کہ وہ چاروں طرف کشتی کے چکر لگا رہی تھی اور منہ کھول رہی تھی، اور اتنا بڑا اس کا منہ تھا کہ کشتی والوں کو یہ ڈر ہوا کہ یہ پوری کشتی اس کے اندر چلی جائے گی اس کے منہ کے اندر، اور پانی جل تھل اتنی بڑی کشتی چاروں طرف، اتنی بڑی مچھلی چاروں طرف منڈلا رہی ہے، تو اس سے ان کو یہ اندازہ ہوا کہ معاملہ کچھ خطرناک ہے، اور یہ مچھلی جو عام طور سے یہاں نظر نہیں آتی یہ یہاں نظر آ رہی ہے، تو کشتی والوں نے کہا کہ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ کوئی غلام ہے جو اپنے آقا کی اجازت کے بغیر بھاگ کر آیا ہے، تو اس کی وجہ سے یہ عذاب ہمارے اوپر آ رہا ہے، اور یہ مچھلی بار بار قریب آ رہی ہے اور کشتی اس کی لہروں میں آ رہی ہے اور منہ کھول رہی ہے، تو اب جو بھاگا ہوا غلام ہے تو اس کو چاہیے کہ ہم اس مچھلی کے حوالے کر دیں تاکہ باقی لوگوں کی جان بچ جائے۔ حضرت یونس علیہ السلام کو خود ہی ندامت تھی کہ میں اللہ تعالیٰ کی صریح وحی کے بغیر کیسے جا رہا ہوں، چنانچہ انہوں نے کہا کہ میں ہی عبد عابق ہوں، میں ہی وہ غلام ہوں کہ جو اپنے مولا کی اجازت کے بغیر روانہ ہو گیا ہوں، تو تم مجھے پھینک دو۔ انہوں نے کہا کہ نہیں، آپ تو بہت ہی نورانی شکل کے بزرگ ہیں، تو آپ کے بارے ہم آپ کو ہم آپ کے بارے میں یہ فیصلہ نہیں کر سکتے، قرعہ ڈال لیتے ہیں۔ چنانچہ قرعہ ڈالا گیا، لیکن قرعے میں بھی ان کا نام نکلا، بارہ باتوں کے مطابق تین مرتبہ بھی ذکر آتا ہے کہ تین مرتبہ قرعہ ڈالا گیا، لیکن اتنا قرآن مجید نے بھی ذکر کیا کہ فساہما فکان من المدحضین، کہ انہوں نے قرعے میں شرکت کی تو وہ مغلوبین میں سے ہو گئے، گویا ہر مرتبہ میں ان کا نام نکلتا رہا۔ جب نکلتا رہا تو حضرت یونس علیہ السلام کو نے خود ہی اپنے آپ کشتی سے چھلانگ لگا دی کہ جب میں ہی عبد عابق ہوں اور اللہ تعالیٰ کی اجازت کے بغیر میں نے اپنی جگہ چھوڑ دی ہے، تو میں ہی باقی کشتی والوں کی جان بچانے کے لیے دریا میں کود جاتا ہوں، اگر مچھلی مجھے لینا چاہتی ہے تو لے لے۔ چنانچہ حضرت یونس علیہ السلام نے اپنے آپ کو کشتی کے سے باہر نکال دیا، اور دریا میں مچھلی آئی اور ان کو پورا کا پورا اپنے پیٹ کے اندر لے لیا، اور وہاں اللہ تعالیٰ کو نے پہلے سے حکم دے رکھا تھا مچھلی کو کہ اس کو چبانا نہیں ہے، کھانا نہیں ہے، اپنے پیٹ میں محفوظ رکھنا ہے، حفاظت کے ساتھ رکھنا ہے۔ چنانچہ وہ مچھلی کے پیٹ میں رہے، اب کتنا رہے، ایک روایت کے مطابق 40 دن ہے، ایک روایت کے مطابق 7 دن ہے، ایک روایت کے مطابق 3 دن ہے، ایک روایت کے مطابق 1 دن ہے، اور ایک روایت کے مطابق صبح سے شام تک ہے، اور ایک روایت کے مطابق تھوڑی دیر ہے، مختلف روایات ہیں، اس لیے کسی بھی روایت کے اوپر ہم 100% اطمینان نہیں کر سکتے کہ مدت کتنی تھی، لیکن یہ بات طے ہے کہ فَالْتَقَمَهُ الْحُوتُ، مچھلی نے ان کو لقمہ بنا لیا، اور انہوں نے مچھلی کے پیٹ سے پھر اللہ کو پکارا کہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اے پروردگار آپ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، میں آپ کی پاکی بیان کرتا ہوں، میں ہی ظالموں میں سے تھا، غلطی میری ہے، انی کنت من الظالمین، بے شک میں ہی ظالموں میں سے تھا اور میں ظالموں میں سے ہوں، یعنی غلطی میری ہے۔ آگے ان آیات میں یہ بات ارشاد فرمائی جا رہی ہے کہ فَنَبَذْنَاهُ بِالْعَرَى، تو ہم نے یونس کو کھلے میدان میں پھینک دیا، یعنی مچھلی کو حکم ہوا، ساحل پہ پہنچی اور ساحل پہ ایک کھلی جگہ تھی ویران سی، تو وہاں اس نے اپنے منہ سے حضرت یونس علیہ السلام کو باہر نکال کے پھینک دیا۔ لیکن اس عرصے میں جو اندر وہ رہے تھے، کہتے ہیں مچھلی سانس لیتی رہی منہ کھول کر تاکہ اندر حضرت یونس علیہ السلام کو بھی سانس ملتا رہے، لیکن مچھلی کے پیٹ میں جتنے عرصہ بھی وہ رہے، تھوڑا وقت رہے یا زیادہ وقت رہے، اس سے یہ ہوا کہ اندر جو ان کی کھال تھی وہ بہت زیادہ حساس ہو گئی، اور کہتے ہیں بال سارے جسم کے جو تھے وہ جھڑ گئے، اور بال جو کھال تھی وہ بھی جیسے چھل جاتی ہے، وہ کیفیت پیدا ہو گئی۔ قرآن نے اس کو کہا کہ فَنَبَذْنَاهُ بِالْعَرَاءِ وَهُوَ سَقِيمٌ، ہم نے انہیں کھلے میدان میں پھینک دیا، اور حال یہ تھا کہ وہ بیمار تھے۔ وَأَنبَتْنَا عَلَيْهِ شَجَرَةً مِّن يَقْطِينٍ، اور ہم نے ان پر ایک بیل کا درخت اگا دیا، یعنی جو بیل پھیلتی ہے اور اس پر کوئی پھل لگتا ہے یا سبزی لگتی ہے، اس طرح کی بیل ہم نے ان کے قریب میں اگا دی، بہت تیزی سے وہ بڑھنے لگے، اس نے سایہ کر لیا، اور ایک پہاڑی بکری تھی وہ آتی تھی، حضرت یونس علیہ السلام اس کا دودھ پیتے تھے، اور کچھ عرصہ وہ اسی طریقے سے اسی ساحل پہ رہے، یہاں تک کہ ان کا جسم ٹھیک ہو گیا۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالی کا حکم ہوا کہ تم دوبارہ واپس اپنی بستی میں جاؤ، تمہاری قوم کے لوگ تو عذاب دیکھ کر مسلمان ہو چکے ہیں، اب تم جا کر ان کو دینی احکام سارے بتاؤ۔ پہلے ان کا ایمان اجمالاً تھا، اب ان کا ایمان تفصیلاً ہوگا، تم جا کر ان ایمان کی تفصیلات ان کو بتاؤ۔ چنانچہ حضرت یونس علیہ السلام واپس اپنی قوم میں گئے، اور ان کی تعداد 100,000 سے بھی زیادہ تھی، یعنی کوئی چھوٹی بستی نہیں تھی، 5,000-10,000، بلکہ بڑا شہر تھا نینوا اس زمانے میں، اور وہاں لوگوں کی تعداد 100,000 سے بھی کافی زیادہ تھی۔ اور پھر اللہ سبحانہ و تعالی نے جب تک چاہا حضرت یونس علیہ السلام وہاں دین کا کام کرتے رہے، وہ لوگ بھی مسلمان رہے اور اللہ تعالی کی عبادت کرتے رہے۔ پھر آہستہ آہستہ جیسے اس دنیا میں ہوتا ہے کہ کوئی بھی اس دنیا میں ہمیشہ ہمیشہ نہیں رہتا، آتے ہیں چلے جاتے ہیں، حضرت یونس علیہ السلام بھی آگے چلے گئے، قوم بھی آگے چلے گئی، لیکن ان کا ذکر یہاں باقی رہ گیا، ترکنا علیہ فی الآخرین۔ یہ خلاصہ ہے اس قصے کا جو سیدنا یونس علیہ السلام کے بارے میں قرآن مجید میں یا حدیث صحیحہ میں یا بعض تاریخی روایات کے اندر آیا ہے۔ اب الفاظ کو دیکھ لیجئے، آیات کو دیکھ لیجئے جو آج ہم نے پڑھی ہیں، تو آیت نمبر 139-140 میں فرمایا گیا کہ وَإِنَّ يُونُسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ، اور بے شک یونس پیغمبروں میں سے تھے، اور پیغمبر تو مصطفیٰ ہوتے ہیں، چنے ہوئے ہوتے ہیں، تمام انسانوں میں انہیں چنا جاتا ہے، منتخب کیا جاتا ہے، اب منتخب کر کے باقی تمام لوگوں کی طرف انہیں مبعوث کیا جاتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالی فرماتے ہیں کہ وَإِنَّ يُونُسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ، اور بے شک یونس پیغمبروں میں سے تھے، اِذْ أَبَقَ إِلَى الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ، جبکہ وہ بھاگے بھری ہوئی کشتی کی طرف۔ أَبَقَ یہ عربی زبان کا خاص لفظ ہے، اور یہ استعمال ہوتا ہے غلام کے بھاگنے کے لیے. اسی لیے فقہ کی کتابوں میں اور خود حدیث شریف کے اندر جو روایتوں میں اس لفظ کا ذکر آتا ہے عبد عابق عبد عابق, تو اس سے مراد ہوتا ہے وہ غلام جو اپنے آقا کو چھوڑ کر بھاگ گیا ہو. تو قرآن مجید نے یہاں اذ ابق الی الفلک المشحون کی تعبیر اختیار کی, کیونکہ وہ اللہ تعالی کی سری وحی کے بغیر اپنے اجتہاد کے ساتھ تشریف لے گئے تھے. ان کا اجتہاد اپنی جگہ میں درست تھا, لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ پسند نہیں کیا کہ وہ ہماری وحی کے بغیر اپنی جگہ چھوڑ دیں. تو فرما اذ ابق الی الفلک المشحون, جبکہ وہ بھاگے اب بھری ہوئی کشتی کی طرف, فساہم فکان من المدحضین, اور انہوں نے قرآن اندازی میں حصہ لیا. ساہم یساہم مساہمتن, قرآن اندازی میں حصہ لینا. فکان من المدحضین, اور وہ مغلوبین میں سے ہو گئے, یعنی وہ مغلوب ہو گئے. یہ دحض یدحض اور ادحض یدحض کے معنی ہوتے ہیں ہٹا دینا, دور کرنا. مدحض کہتے ہیں اس شخص کو جس کو ہٹا دیا گیا ہو, دور کر دیا گیا ہو. وہ یہی طے ہوا کہ ان کو کشتی والوں سے دور کر دیا جائے گا اور ان کو ڈال دیا جائے گا. یہ لفظ قرآن مجید میں دوسری جگہ میں بھی آیا ہے لیدحضوا بہ الحق, ایک جگہ میں ہے لیدحضوا بہ الحق, تاکہ اس کے ذریعے سے وہ حق کو دور کر دیں. کافروں کے بارے میں آتا ہے. تو فکان من المدحضین, فساہم فکان من المدحضین, چنانچہ انہوں نے قرآن اندازی میں حصہ لیا اور وہ مدحضین میں سے ہو گئے, یعنی ان لوگوں میں سے ہو گئے جن کو کشتی سے ہٹا دیا گیا تھا, نکال دیا گیا تھا, یعنی دریا میں ڈال دیا گیا تھا. فالتقمہ الحوت وهو ملیم, اور مچھلی نے ان کو لقمہ بنا لیا, مچھلی نے ان کا لقمہ بنا لیا. وہو ملیم, اور حال یہ تھا کہ یونس ملیم تھے. ملیم کے معنی اپنے آپ کو ملامت کرنے والے تھے, خود محسوس کر رہے تھے کہ میں نے اچھا کام نہیں کیا, میں نے اپنے اجتہاد پر عمل کیا, اپنی جان بچانے کے لیے میں وہاں سے روانہ ہو گیا, تو کسی حد تک میں معذور ہوں, لیکن میں نے شاید اچھا نہیں کیا, مجھے اللہ تعالیٰ کی وحی کا انتظار کرنا چاہیے تھا. چنانچہ وہ اپنے آپ کو ملامت کر رہے تھے. قرآن کہتا ہے فالتقمہ الحوت وهو ملیم, مچھلی نے ان کو لقمہ بنا لیا. وهو ملیم, اور حال یہ تھا کہ وہ ملامت کرنے والے تھے اپنے آپ کو. علام یلیم علامتن, ملامت کرنا. ملیم, جو آدمی اپنے آپ کو ملامت کرے. ملام, جس کو ملامت کی جائے. فالتقمہ الحوت وهو ملیم, تو مچھلی نے انہیں لقمہ بنا لیا اس حالت میں کہ وہ اپنے آپ کو ملامت کرنے والے تھے. آگے قرآن کہتا ہے فلولا انہ کان من المسبحین, اگر یہ بات نہ ہوتی کہ وہ اللہ کی پاکی بیان کرنے والوں میں سے تھے, للبث فی بطنہ الى یوم یبعثون, تو وہ مچھلی کے پیٹ ہی میں باقی رہتے اس دن تک جس دن سب کو اٹھایا جائے گا. کیونکہ وہ اللہ کی پاکی بیان کرنے والے تھے اس لیے ان کو اللہ نے نجات دے دی, لیکن اگر وہ اللہ کی پاکی بیان کرنے والے نہ ہوتے تو مچھلی کے پیٹ ہی میں رہتے, قبر ان کی وہی بن جاتی, اور قیامت کے دن جب اٹھتے تو مچھلی کے پیٹ ہی سے اٹھتے. اس کے معنی ہے للبث فی بطنہ الى یوم یبعثون. اور یہ جو قرآن مجید فرما رہا ہے کہ اگر یہ بات نہ ہوتی کہ وہ پاکی بیان کرنے والوں میں سے تھے, اس کی بھی دو تفسیریں کی گئیں. پہلی تفسیر یہ کی گئی کہ چونکہ ان کی ساری زندگی اللہ کی پاکی بیان کرتے ہوئے گزری تھی, تسبیح حمد ان کا شعار تھا, سبحان اللہ وبحمدی, سبحان اللہ العظیم, سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ, یہ تسبیح اور تحمید ان کے ورد زبان تھی, اس لیے اللہ سبحانہ و تعالی نے انہیں نجات عطا فرمائی. اور اسے معلوم ہو کہ جو آدمی تسبیح و تحمید کا ورد رکھتا ہے اس کو پریشانیوں سے نجات مل جاتی ہے. یہ تو پہلی تفسیر ہے. اور دوسری تفسیر یہ بھی کی گئی کہ فلولا انہ کان من المسبحین, اگر یہ بات نہ ہوتی کہ وہ پاکی بیان کرنے والوں میں سے تھے تو وہ مچھلی کے پیٹ میں رہتے اس دن تک جس دن لوگوں کو اٹھایا جائے گا. اور پاکی بیان کرنے سے مراد وہ کلمات ہیں جو سورۃ الانبیاء میں آئے ہیں کہ حضرت یونس علیہ السلام نے سمندر کی تاریکی اور مچھلی کی پیٹ کی تاریکی سے پکارا اللہ کو کہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین, آپ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے, میں آپ کی پاکی بیان کرتا ہوں. انی کنت من الظالمین, بے شک میں ہی ظالموں میں سے تھا, میں ہی ظالموں میں سے تھا, یعنی غلطی مجھ سے ہوئی ہے. تو ان کی ساری زندگی تسبیح میں گزری تھی, اس لیے بھی اللہ تعالی نے انہیں نجات عطا فرمائی, اور اللہ تعالی نے ان کے دل میں وہ خاص تسبیح ڈال دی جو نجات کا ذریعہ ہے. چنانچہ مچھلی کے پیٹ میں بے ساختہ ان کی زبان پر وہ کلمات جاری ہو گئے جو اللہ تعالی نے ان کے دل میں الہام کیے تھے, اور وہ ہے جس کو ہم سب پڑھتے ہیں, لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. اس تسبیح کی وجہ سے اللہ تعالی نے انہیں نجات عطا فرما دی. اور سورۃ الانبیاء میں اللہ تعالی نے یہ بات بھی ارشاد فرمائی ہے کہ ہم نے حضرت یونس علیہ السلام کو اس تسبیح کی وجہ سے نجات عطا کی, کیونکہ وہ اللہ کی تسبیح بیان کرتے تھے اور یہ تسبیح انہوں نے پڑھی, لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. فنجیناہ من الغم, ہم نے ان کو اس گھٹن سے نجات دے دی. غم کہتے ہیں گھٹنے کو, ہم نے ان کو اس گھٹن سے, اس غم سے نجات دے دی. اور آگے قرآن مجید نے ایک عجیب جملہ یہ فرمایا, وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ, اور اسی طرح ہم مومنوں کو نجات دیتے ہیں. یہ جو قرآن مجید نے صاف فرمایا وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ, اسی طرح ہم مومنوں کو نجات دیتے ہیں, اس میں صریح اشارہ ہے اس بات کی طرف کہ جو بھی اللہ کی پاکی بیان کرے گا, اللہ کی تسبیح پڑھتا رہے گا, خاص طور پر یہ تسبیح لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین, اس کو ہم نجات عطا فرمائیں گے. اسی لیے تمام علماء صوفیہ اور بزرگوں کا یہ مجرب عمل ہے کہ جب پریشانی کا وقت ہو تو آدمی اس تسبیح کا اہتمام کرے, چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. لیکن علامہ قرطبی رحمہ اللہ نے فرمایا کہ اللسان مع الجنان, باللسان مع الجنان, زبان سے بھی ہونی چاہیے مگر دل سے بھی ہونا چاہیے. زبان سے یا اللہ میں آپ کی پاکی بیان کرتا ہوں, میں ہی ظالموں میں سے تھا, زبان سے بھی کلمات ہوں مگر اس کا ترجمہ بھی ساتھ ساتھ ذہن میں ہو, اے اللہ آپ پاک ہیں, میں آپ کی پاکی بیان کرتا ہوں, میں ہی ظالموں میں سے ہوں. اب یہ جب آدمی بار بار کہتا رہے گا, یا اللہ میں آپ کی پاکی بیان کرتا ہوں, آپ کے سوا کوئی معبود نہیں, میں آپ کی پاکی بیان کرتا ہوں, میں ہی ظالموں میں سے تھا اور ہوں, ظاہر ہے جب بار بار اللہ کو پکارے گا تو اللہ تعالیٰ تو سننے والے ہیں, سمیع قریب اجیب دعوت الداعی اذا دعان. اور جب وہ نبی کا کلمہ پکارے گا لا الہ الا انت سبحانک, تو قرآن نے کہا وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ, ہم نے ان کو نجات دی, اسی طرح مومنوں کو بھی نجات دیتے ہیں. چنانچہ امام ابن کثیر رحمہ اللہ نے کئی روایات ذکر کی ہیں کہ جن میں یہ بات صراحت ہے کے ساتھ ہے. ایک روایت ہے ترمذی اور نسائی کی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَإِنَّهُ لَمْ يَدْعُ بِهَا مُسْلِمٌ رَبَّهُ فِي شَيْءٍ قَطُّ إِلَّا اسْتَجَابَ لَهُ, جو مسلمان بھی یہ کلمہ مصیبت کے وقت میں پڑھے گا اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو قبول فرمائے گا. اور ایک اور روایت میں ہے کہ من دعا بدعاء یونس استجیب لہ, جو بھی آدمی حضرت یونس علیہ السلام کی پکار کے ساتھ اللہ کو پکارے گا, دعا کہتے ہیں پکارنے کو, جو حضرت یونس علیہ السلام کی اس پکار کے ساتھ اللہ کو پکارے گا استجیب لہ, اس کی دعا قبول کی جائے گی. اسی طرح ایک روایت ہے سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کی کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا فرماتے تھے کہ اللہ کا وہ اسم اعظم کہ جب اس نام کے ساتھ اللہ کو پکارا جائے تو اللہ جواب دیتا ہے، جب مانگا جائے تو اللہ دیتا ہے، وہ دعا ہے حضرت یونس ابن متی کی، اور پھر فرمایا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اسی لیے قرآن نے بھی یہ فرمایا، سارے بزرگ کہتے ہیں کہ بھئی اس کلمے کا ورد رکھو، بعض جگہوں میں 1.25 لاکھ کا بھی مشہور ہے کہ بھئی 1.25 لاکھ، لیکن بہرحال 1.25 لاکھ کسی روایت میں تو نہیں آیا، لوگ کہتے ہیں تو ٹھیک ہے، یہ تو 1.25 لاکھ کیا 2.5 لاکھ جتنا بھی پڑھ لو یہ تو ثواب ہی ثواب ہے، ورنہ تو اگر آدمی دل سے 3 مرتبہ بھی پڑھ لے تو دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے۔ اب یہ کہنا تو مشکل ہے، کہتے یونس علیہ السلام نے 1.25 لاکھ مرتبہ پکارا تھا، یہ تو کسی بھی روایت میں نہیں ہے، لیکن یہ بات طے ہے کہ حضرت یونس علیہ السلام نے اسی کلمے کے ساتھ پکارا تھا، اللہ نے نجات دی، اور قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرما دیا کہ وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ، ہم مومنوں کو بھی اسی طرح نجات دیتے ہیں، یعنی جو اس کلمے کے ساتھ اللہ کو پکارے گا اللہ تعالیٰ اسے نجات عطا فرمائیں گے۔ اس لیے کوئی پریشانی ہو، کوئی تکلیف ہو، تو آدمی ادھر ادھر پھرنے کے بجائے اس کو اپنا ورد زبان رکھے، لیکن ترجمہ سوچ کر، اے پروردگار آپ کے سوا کوئی معبود نہیں، میں آپ کی پاکی بیان کرتا ہوں، بے شک میں ہی ظالموں میں سے ہوں۔ تو یہ آدمی لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین دل سے پڑھتا رہے، دیکھی کیا اثر ہوتا ہے، جو تکلیف ہوگی انشاءاللہ دور ہو جائے گی۔ تو یہاں سورہ صافات کی جو آیت ہم پڑھ رہے ہیں اس میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے فَلَوْلَا أَنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُسَبِّحِينَ، اگر یہ بات نہ ہوتی کہ یونس اللہ کی پاکی بیان کرنے والوں میں سے تھے لَلَبِسَ فِي بَطْنِهِ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ، تو وہ مچھلی کے پیٹ میں رہتے اس دن تک جس دن لوگوں کو زندہ کیا جائے گا، یعنی مچھلی کے پیٹ سے نکل ہی نہیں سکتے تھے، لیکن چونکہ وہ اللہ کی پاکی بیان کرنے والے تھے اس لیے اللہ نے نجات دے دی۔ آگے قرآن کہتا ہے فَنَبَذْنَاهُ بِالْعَرَاءِ وَهُوَ سَقِيمٌ، پھر ہم نے ان کو پھینک دیا کھلے میدان میں، اور حال یہ تھا کہ وہ بیمار تھے۔ وَأَنبَتْنَا عَلَيْهِ شَجَرَةً مِّن يَقْطِينٍ، اور ہم نے ان پر ایک درخت اگا دیا بیل والا۔ شجرہ کہتے ہیں درخت کو، اور یقطین کہتے ہیں اس درخت کو جس کا تنا نہیں ہوتا بلکہ بیل کی شکل میں پھیلتا چلا جاتا ہے، جیسے خربوزے کی بیل ہوتی ہے، تربوز کی بیل ہوتی ہے، لوکی کی بیل ہوتی ہے، انگوروں کی بیل ہوتی ہے۔ اب بعض اوقات وہ بیلیں زمین پہ پھیلتی چلی جاتی ہیں، بعض اوقات دیوار پہ چڑھا دی جاتی ہیں، بعض اوقات ایک دیوار سے دوسرے دیوار پر، تو وہ پورا ایک سایہ بھی ہو جاتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالی نے حضرت یونس علیہ السلام کے سرانے کوئی بیل والا پودا اگا دیا۔ اب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کدو کا درخت ہو، جیسا کہ بعض روایات میں آتا ہے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی اور درخت ہو، لیکن بہرحال لوکی کے بارے میں اس بات پر تو اتفاق ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی بہت پسند تھی۔ ایک مرتبہ شوربہ آپ کے سامنے پیش کیا گیا، اس میں لوکی پڑی ہوئی تھی، کدو پڑا ہوا تھا، تو آپ تلاش کر کر کے کدو شوق سے تناول فرما رہے تھے۔ تو بہرحال حضرت یونس علیہ السلام کے سرانے ہو سکتا ہے کہ کدو کا درخت اگایا گیا ہو یا کسی اور کا، لیکن قرآن نے فرمایا شجرتن من یقطین، ہم نے ان پر ایک درخت اگا دیا، یقطین کا یعنی ایسا درخت جو بیل والا تھا۔ یقطین کہتے ہیں اس درخت کو جس کا تنا موٹا نہ ہو، اوپر شاخیں نہ پھیلتی ہوں، بلکہ بیل کی شکل میں چاروں طرف پھیلتا چلا جاتا ہو۔ وَأَنبَتْنَا عَلَيْهِ شَجَرَةً مِّن يَقْطِينَ، اور ہم نے ان پر درخت اگا دیا یقطین کا۔ اور بعض مفسرین نے یہ بھی فرمایا کہ شجرہ جب بولا جاتا ہے تو اس سے تو مراد ہوتا ہے تنے والا درخت، اور یقطین جب بولا جاتا ہے اس سے مراد ہوتی ہے بیل، اور بیل کا تنا نہیں ہوتا۔ لیکن اللہ سبحانہ و تعالی نے یہاں شجرہ کا بھی لفظ بولا ہے، یقطین کا بھی لفظ بولا ہے، تو اس سے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے وہ جو بیلدار درخت تھا کدو کا یا کوئی اور، وہ ایسا ان کے لیے بطور معجزے کے اگایا کہ اس کا اپنا تنہ بھی تھا، اور تنے کے ساتھ ساتھ پھر وہ آگے بیلوں کی شکل میں چاروں طرف پھیلتا چلا گیا۔ قرآن مجید نے فرمایا کہ وَأَنبَتْنَا عَلَيْهِ شَجَرَةً مِّن يَقْطِينَ، اور بعض مفسرین نے لکھا کہ تین ہوتے ہیں، ایک شجرہ ہوتا ہے جو درخت جس کا تنہ ہوتا ہے، ایک یقطین جس کا تنہ نہیں ہوتا بیل کی شکل میں پھیلتا ہے، اور ایک نجم کہ جو زمین کے قریب رہتا ہے اور زمین پر زیادہ اونچا نہیں جاتا پھیلتا ہے، جس کو پودا کہتے ہیں، چھوٹا پودا تو اس کو نجم کہتے ہیں۔ تو یہ درجات ہیں جو عربی زبان میں استعمال کیے جاتے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالی نے یہاں فرمایا کہ ہم نے ان پر ایک درخت اگا دیا بیل والا، جس کی بیل پھیلتی تھی۔ آگے فرمایا وَأَرْسَلْنَاهُ إِلَى مِئَةِ أَلْفٍ أَوْ يَزِيدُونَ، اور ہم نے یونس کو بھیجا 100,000 کی طرف بلکہ اس سے زیادہ لوگوں کی طرف، ہم نے ان کو بھیجا 100,000 کی طرف، إِلَى مِئَةِ أَلْفٍ، 100,000، الف ہزار، جب 1,000 100 ہو جائیں تو ظاہر ہے وہ 100,000 ہوتے ہیں، تو 100,000 کا مطلب 100,000۔ قرآن مجید نے یہ فرمایا او یزیدون، کہ 100,000 یا اس سے بھی زیادہ۔ کئی مفسرین نے لکھا یہ او بمعنی بلکہ ہے، بلکہ 100,000 سے بھی زیادہ۔ اب یہاں ایک شبہ کوئی بھی کسی کو بھی پیدا ہو سکتا ہے، مفسرین نے بھی اس کو ذکر کیا کہ کیا اللہ تعالیٰ کو یقینی طور پہ تعداد معلوم نہیں تھی، کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ 100,000 یا اس سے زیادہ۔ تو جواب یہ ہے کہ یہ جو کلام اتارا گیا ہے، کلام اللہ، یہ لوگوں کے محاورے کے مطابق ہے، اور جب لوگ محاورہ کرتے ہیں تو کسی بھی بستی کی 100% یقینی تعداد ذکر نہیں کی جاتی کہ جو اس بستی کے اندر جناب 125,525 ہے، یہ گنتی بھی مشکل ہوتی ہے اور عام طور سے اس کا ذکر بھی نہیں ہوتا۔ بھئی ایسی بستی ہے اس میں تو ہزاروں افراد رہتے ہیں، 100,000 سے بھی زیادہ ہوں گے، اس طرح کا ذکر۔ تو محاورے کے مطابق اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمایا کہ ہم نے یونس کو بھیجا ایسی بستی کی طرف جس میں 100,000 یا اس سے بھی زیادہ تھے۔ اور اللہ تعالی ہمارے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی باتیں بہت گہری ہوتی ہیں، سمجھ میں مشکل سے آتی ہیں، لیکن باتیں ان کی بہت عجیب ہوتی۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا مذہب یہ ہے کہ مفہوم عادت کا اعتبار نہیں ہے عام طور سے، الا یہ کہ کہیں خاص وجہ ہو جائے، اور عام طور سے مفہوم عادت کا اعتبار نہیں ہوتا۔ اور یہ قرآن مجید کا اگر آپ انداز دیکھیں تو قرآن مجید جو ہے نا وہ عادت کو زیادہ اہمیت نہیں دیتا، قرآن مجید جو ہے نا وہ عادت کو زیادہ اہمیت نہیں دیتا۔ اصحاب الکہف کے قصے میں بھی یقولون خمسۃ سادسہم کلبہم رجما ابن الغیب، یقولون سبعۃ وثامنہم کلبہم، بھئی اصل تو گنتی نہیں ہے، اصل تو وہ فعل یا عمل ہے جس کے لیے وہ واقعہ بیان کیا جا رہا ہے، یا اس کا نتیجہ ہے جو مقصود ہے۔ اسی طرح قرآن مجید میں کہ لبیس فیہم الف سنۃ الا خمسین عاما، لیکن تحدید وہاں بھی نہیں ہے، اس طرح یہاں بھی الی مئۃ الف او یزیدون۔ معلوم ہوا کہ عدد جو ہے وہ بذات خود مطلوب نہیں ہے۔ ابھی بات گزری کہ مچھلی کے پیٹ میں کتنے دن زندہ رہے، کسی نے کہا 40 دن، کسی نے کہا 7 دن، کسی نے کہا 3 دن، کسی نے کہا 1 دن، کسی نے کہا صرف صبح سے شام تک۔ معلوم ہوا کہ یہ کوئی زیادہ بحث والی، اب یہاں کتنے افراد ہیں، بھئی 20 ہی ہوں گے لیکن اب گنتی شروع کر دیں آپ تو گنتی کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ کچھ بھی نہیں کوئی نتیجہ اس کا نہیں ہے۔ تو یہ قرآن مجید نے جگہ جگہ عددوں کا ذکر کیا ہے۔ اب وہ قرآن مجید میں 50,000 سنہ اور 1,000 سنہ، وہ قیامت کا جو دن آتا ہے اس کو 50,000 سال، 1,000 سال، اس کی بھی توجیحات کی گئی ہیں، لیکن یہ جو قرآن مجید میں کئی جگہوں میں عادت کا ذکر آتا ہے اور اس عادت کو کوئی زیادہ اہمیت نہیں دی جاتی، یہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے اس اصول کی تائید کرتا ہے کہ مفہوم عادت کا اعتبار نہیں ہوتا۔ تو یہاں بھی قرآن مجید نے بڑی خوبصورتی کے ساتھ یہ بات فرمائی کہ وَارْسَلْنَاهُ إِلَى مِئَةِ أَلْفٍ أَوْ يَزِيدُونَ، ہم نے یونس کو بھیجا 100,000 کی طرف بلکہ اس سے بھی زیادہ لوگوں کی طرف. فَآمَنُوا فَمَتَّعْنَاهُمْ إِلَى حِينَ، اور وہ لوگ ایمان لے آئے اور پھر ہم نے ان کو ایک عرصے تک فائدہ اٹھانے دیا. مَتَّعْنَاهُمْ، ہم نے ان کو سامانوں سے فائدہ اٹھانے دیا. متا یمتعو، فائدہ اٹھانا، نفے کا موقع دیا. الہین، ایک وقت تک، کیونکہ دنیا میں کوئی بھی اچھا ہو یا برا، نبی ہو یا غیر نبی، ایک عرصے تک رہتا ہے پھر آگے چلا جاتا ہے. تو حضرت یونس علیہ السلام اور ان کی قوم بھی کچھ عرصے اس دنیا میں رہی جتنا اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے طے کیا تھا، پھر اس کے بعد یہ سب آگے کی طرف روانہ ہو گئے. یہاں تک کا ترجمہ پھر سے سن لیجئے. اور بے شک یونس پیغمبروں میں سے تھے، جب وہ بھاگ کے پہنچے ایک بھری ہوئی کشتی کی طرف اور قرے میں شریک ہوئے اور پھر وہ مغلوب ہو گئے. پھر مچھلی نے ان کو لقمہ بنا لیا، اور حال یہ تھا کہ وہ اپنے آپ کو ملامت کر رہے تھے. اگر یہ بات نہ ہوتی کہ وہ اللہ کی پاکی بیان کرنے والوں میں سے تھے تو وہ مچھلی کے پیٹ میں رہتے اس دن تک جس دن مردے زندہ کیے جائیں گے. پھر ہم نے یونس کو کھلے میدان میں ڈال دیا، اور حال یہ تھا کہ وہ بیمار تھے، اور ہم نے ان پر ایک درخت اگایا بیل والا، اور ہم نے ان کو بھیجا 100,000 کی طرف بلکہ اس سے بھی زیادہ لوگوں کی طرف، اور وہ لوگ ایمان لائے، اور پھر ہم نے ان کو ایک وقت تک اس دنیا سے نفع اٹھانے دیا. اب یہ جو آ رہا ہے فَآمَنُوا فَمَتَّعْنَاهُمْ إِلَى حِينَ، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ پہلے ایمان نہیں لائے تھے، ایمان تو وہ پہلے لا چکے تھے، لیکن ان کا ایمان اجمالی تھا. اور بعد میں جب حضرت یونس علیہ السلام دوبارہ تشریف لے گئے، انہوں نے ایمان کی اور شریعت کی تفصیلات ساری ان کو بتائیں اور سمجھائیں، تو گویا ایمان ان کا تفصیلی ہو گیا. دعا کر لیجیے. الحمد للہ رب العالمین، والعاقبۃ للمتقین، والصلاۃ والسلام علی سیدنا و شفیعنا و مولانا محمد وعلى آلہ و اصحابہ اجمعین. یا ارحم الراحمین، یا رب العالمین، ہمارے اس بیٹھنے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لیجئے، ہمارے گھروں سے نکلنے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لیجئے، ہمیں ان لوگوں میں شامل کر دیجئے جن کے بارے میں آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. یا اللہ، ہمیں امت کے بہترین لوگوں میں شامل کر دیجئے، ہمیں قرآن مجید سیکھنے والوں میں شامل کر دیجئے، قرآن مجید سکھانے والوں میں شامل کر دیجئے، قرآن مجید کی تلاوت کرنے والا بنا دیجئے. اللہم اجعل القرآن ربیع قلوبنا وجلاء احزاننا وذهاب همومنا وغمومنا. یا اللہ، اس قرآن حکیم کی برکت سے اپنی رحمت کاملہ کے توفیل اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے ہمارے تمام چھوٹے بڑے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں کو معاف فرما، ہماری لغزشوں کو معاف فرما، ہم سب کو حیات طیبہ نصیب فرما، ہم سب کو رزق حلال بابرکت عطا فرما، ہم سب کو علم نافع عطا فرما، جو بے گھر ہیں انہیں ذاتی گھر عطا فرما، جو بے اولاد ہیں انہیں اولاد صالح عطا فرما. یا اللہ، جن کے گھر ٹوٹے ہوئے ہیں ان کے گھروں کو دوبارہ جوڑ دیجئے. ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.